بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مشائخ حقہ پر اعتراض یہ مضمون لطیف بھی ہے اور دقیق بھی بعض لوگوں کو مشائخ حقہ کے بعد خلفاء پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ اس کو کیوں اجازت مل گئی مشائخ حقہ کے خلفاء پر اعتراض نہ کرنا چاہیے کہ یہ در حقیقت مشائخ حقہ ہی پر اعتراض ہے ہمیں اور تمہیں کیا معلوم کہ مشائخ نے کس باریک بینی اور دور اندیشی سے اس کو اجازت دی ہے تم زائد سے زائد یہ تو کر سکتے ہو کہ اگر تم کو ان سے اعتقاد نہیں تو مرید نہ ہونا نیز اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مشائخ کے یہاں اجازت کے بھی مختلف طرق ہوتے ہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء دو قسم کے ہیں شیخ الطائفہ قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ میرے خلفاء دو قسم کے ہیں ایک وہ جن کو میں نے از خود بلا درخواست اجازت دی ہے وہی اصل خلفاء ہیں دوسرے وہ جنہوں نے درخواست کی کہ اللہ کا نام بتلا دو میں نے کہا بتلا دیا کرو یہ اجازت پہلے درجے کی نہیں ہے ہمارے حضرت مولانا الحاج شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہ دونوں طریقے رائج تھے کہ بعض کو بیعت کی اجازت دیا کرتے تھے اور بعض کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا نام بتلا دیا کرو میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا میں اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا ایک جگہ کے چند معزز حضرات تشریف لائے ان میں سے ایک صاحب کے متعلق انہی کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ حضرت کے خلیفہ ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صفائی سے ارشاد فرمایا کہ نہیں میں نے اجازت نہیں دی ان صاحب نے کہا کہ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی اللہ کا نام پوچھے تو بتلا دینا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ خلافت یا اجازت ہوئی اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو باقاعدہ مجازین کے دو طبقے تھے ایک مجازین بالبیعہ دوسرے مجازین بالصحبہ مضمون تو یہ بہت طویل ہے اور شاید میرے دوستوں کے پاس اس قسم کے مضامین میں جو میں نے مختلف مجالس میں کہے ہیں کچھ اضافے کے ساتھ لکھے ہوئے بھی ہوں اجازت کا گھمن نہ ہونا چاہیے بہرحال مقصود یہ تھا کہ اجازت کا نہ تو گھمنڈ ہونا چاہیے اور نہ اس کو دلیل کمال یا دلیل تکمیل سمجھنا چاہیے بلکہ اجازت کے بعد تو محنت اور مشقت میں اور اضافہ ہونا چاہیے حضرت قطب الارشاد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلی حضرت نے بیعت کرنے کے آٹھویں روز خلافت و اجازت عطا فرما دی تھی اور فرمایا تھا کہ میاں مولوی رشید احمد جو نعمت حق تعالی شانہ نے مجھے دی تھی وہ آپ کو دے دی آئندہ اس کو بڑھانا آپ کا کام ہے حضرت قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت بہت ہی متعجب ہوا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو اعلی حضرت کو حق تعالی نے دی تھی اور مجھے عطا ہوئی آخر 15 سال کے بعد معلوم ہوا تھا کہ وہ چیز کیا تھی تذکرت الرشید ہی میں لکھا ہے کہ بیعت کے وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اعلی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ مجھ سے ذکر و شغل اور محنت و مجاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا اعلی حضرت نے تبسم کے ساتھ فرمایا اچھا کیا مضائقہ ہے اس تذکرے پر کسی خادم نے دریافت کیا کہ حضرت پھر کیا ہوا آپ نے جواب دیا اور عجیب ہی جواب دیا کہ پھر تو میں مر مٹا. حضرت نے بالکل صحیح فرمایا, شیخ المشائخ ہونے کے بعد آخر زمانے تک سنا ہے کہ ذکر بالجہر نہیں چھوڑا. میں نے اپنے اکابر میں مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شدید بیماری سے کچھ پہلے تک, اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے چچا جان مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ بہت اہتمام سے ذکر بالجہر کرتے رہے. اور مشائخ سلوک کا تو مقولہ مشہور ہے کہ جس چیز کی برکت سے یہاں پہنچے اب اس کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے. بہرحال خلافت و اجازت نہ تو کسی عجب اور برائی کا سبب ہونا چاہیے اور نہ اس کے بعد تساہل یا تغافل ہونا چاہیے کہ اس سے یہ دولت جاتی رہتی ہے. اکابر کے یہاں اجازت کے بارے میں میں نے اپنے مشائخ کو دو طریقوں پر پایا ہے. بعض اکابر کے یہاں تسہیل پائی, جیسے سید الطائفہ حضرت حاجی امدر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں, اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بھی گزر چکی ہے, اور بعض حضرات کے یہاں تشدد تھا. چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت کے بعد خدام نے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی اجازت فرما دی ہے, لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے یہاں تو ابھی کچھ کام کرنا پڑے گا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بھی حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت تشدد تھا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اولاً گو تشدد تھا, لیکن پھر آخر میں تسہیل پیدا ہو گئی تھی. اس کی وجہ اس ناکارہ کے ذہن میں یہ ہے. نسبت کی حقیقت کہ صوفیہ کے یہاں نسبت کے چار درجے ہیں جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے, لیکن نسبت کی حقیقت کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد عام فہم ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نسبت کے لغوی معنی ہیں لگاؤ اور تعلق کے, اور اصطلاحی معنی ہے کہ بندے کا حق تعالی شانہ سے خاص تعلق, یعنی اطاعت دائمہ, ذکر غالب, اور حق تعالی کا بندے سے خاص قسم کا تعلق یعنی قبول و رضا, جیسا عاشق و مطیع اور باوقار معشوق میں ہوتا ہے. اور صاحب نسبت ہونے کی یہ علامت تحریر فرمائی کہ اس شخص کی صحبت میں رغبت الی الاخرہ اور نفرت عن الدنیا کا اثر ہو, اور اس کی طرف دینداروں کی زیادہ توجہ ہو اور دنیا داروں کی کم. مگر یہ پہچان خصوصاً اس کا جزو اول عوام میں محجوبین کو کم ہوتی ہے, اہل طریقت کو زیادہ. جب نسبت کے معنی معلوم ہو گئے تو ظاہر ہو گیا کہ فاسق و کافر صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. بعض لوگ غلطی سے نسبت کے معنی خاص کیفیات کو, جو ثمرہ ہوتا ہے ریاضت و مجاہدہ کا, سمجھتے ہیں. یہ کیفیت ہر شخص میں ہو سکتی ہے, مگر یہ اصطلاح جہلا کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نسبت ایک خاص نوع کے تعلق کا نام ہے, اور جس قدر تعلق قوی ہوگا اسی قدر نسبت بھی قوی ہوگی. عمومی تعلق تو ہر مسلمان کو اللہ جل شانہ سے ہے, لیکن یہ نسبت خاص قسم کی محبت اور خصوصی تعلق کا ثمرہ ہوتا ہے. اور جیسا کہ محبت کے مراتب اور عشق کے درجات ہوتے ہیں, ایسے ہی اس نسبت کے درجات بھی نہایت متفاوت اور کم و بیش ہوتے رہتے ہیں, جس کا منتہا تو دریائے عشق میں ڈوب جانا ہے.
نسبت کا معنی ہے تعلق. اور یہاں نسبت سے مراد حق تعالی شانہ کا تعلق ہے. تو جب کسی شخص کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور اس کو وصول نصیب ہو جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب نسبت ہے, یعنی ان کو حق تعالی شانہ سے ایک خاص تعلق پیدا ہو گیا ہے. اس لیے کہ صاحب نسبت تو ہر مومن ہوتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو اگر اللہ مومنین کا ولی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن بھی اللہ تعالی شانہ کا ولی ہوا. اسے کہتے ہیں نسبت عامہ یا ولایت عامہ. تو جس کو نسبت عامہ یا ولایت عامہ کامن فرینڈشپ حاصل ہوتی ہے اسے صاحب نسبت نہیں کہتے. صاحب نسبت اس کو کہتے ہیں جسے نسبت خاصہ نصیب ہو جائے, ولایت خاصہ نصیب ہو جائے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو جب کوئی صاحب نسبت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی شانہ کا اسے تعلق نصیب ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل پر اللہ تعالی شانہ کا ذکر مستولی ہو جاتا ہے. اور غالب احوال میں اس کا قلب ذاکر رہتا ہے, اس کے دماغ میں اللہ تعالی شانہ کا بڑائی کے ساتھ استحضار رہتا ہے. اور غالب اوقات میں جب یہ بات ہوتی ہے تو اس کی زندگی معاصی سے دور ہوتی ہے اور طاعت والی ہوتی ہے. تو اگر کسی کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اغلب اوقات میں اس کے دل دماغ پر اللہ کی یاد چھائی رہتی ہے عظمت کے ساتھ, بڑائی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوام طاعت نصیب ہو جائے. دوام کا معنی اغلب, اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہے. تو دوام ذکر نصیب ہو جائے جس کے نتیجے میں دوام طاعت. ہر وقت جب اللہ کا خیال رہے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پھر خشیت بھی ہے. خشیت خوف مال محبت کو کہتے ہیں, محبت والی خشیت, کہ میں اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا, مجھے محبت. ایک تو ڈر ہے, ڈر, جیسے دشمن سے ڈر ہوتا ہے, سب سے ڈر ہوتا ہے. تو اللہ سے جو ڈر ہے وہ خوف نہیں ہے, وہ خشیت ہے. اور خشیت میں محبت کا پہلو ہوتا ہے. تو اللہ جل جلالہ عام منوانوں کا استحضار نصیب ہو جائے معرفت کے ساتھ, اس کی عظمت و بڑائی کے ساتھ, کبریائی کے ساتھ. اور اس استحضار میں خشیت موجود ہوتی ہے. جب معرفت حاصل ہوگی تو اللہ کی محبت تو لازمی ہے, اس لیے کہ وہ کمالات کا سر چشمہ ہے. اب جو ہے یہ دوام ذکر, یعنی اغلب احوال میں جو اللہ کی یاد رہتی ہے یہ اسے روکتی ہے معاصی سے اور اسے چلاتی ہے طاعت پر. تو جسے دوام ذکر اور دوام طاعت نصیب ہو جائے اسے کہتے ہیں صاحب نسبت. حدیث جبریل میں احسان کی یہی تعریف کی گئی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو عبودیت والی، بندگی والی، عبد بن کر رہنے والی ایسی زندگی گزارے گویا کہ تو ہر وقت خدا کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو یہ نہیں کر سکتا، اس مقام پر نہیں پہنچائے، تو اتنا تو کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو مشائخ کے یہاں خلافت مرتب ہوتی ہے اس وقت جب بندے کی یہ کیفیت ہو جائے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تو یہ جو دو قسمیں بیان ہوئی کہ بعض حضرات کے یہاں تشدد تھا اور بعض حضرات کے یہاں تسہیل تھی، تو تسہیل کا معنی یہ نہیں ہے کہ قابل بننے سے پہلے ہی اجازت دے دیتے تھے. تسہیل کا معنی یہ ہے کہ جو مقام احسان تک پہنچ جاتا تھا اسے اجازت دے دی جاتی تھی، اور تشدد کا معنی یہ ہے کہ مقام احسان تک پہنچنے کے بعد اس وقت تک انتظار کیا جاتا تھا جب تک کہ مقام احسان کا ملکہ راسخ نہ ہو جائے. اسے بعض مدارس میں ایک طالب علم از اول تا آخر قرآن حفظ کر لیتا ہے تو جلسہ کر کے اسے سند دے دی جاتی ہے، اور بعض مدارس والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے دور کرو، دور کر کے قرآن پکا کرو، اور جب قرآن راسخ ہو جائے اور ایک مجلس میں تم پورا قرآن سنا دو اس کے بعد سند ملے گی. تو سند وہ بھی دیتے ہیں، سند یہ بھی دیتے ہیں، ایک جگہ تسہیل ہے، ایک جگہ تشدد ہے، لیکن تسہیل کا معنی یہ نہیں ہے کہ 15 پارے پر ہی سند دے دی جائے یا 28 پارے پر ہی سند دے دی جائے. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جو تشدد تھا اس کا معنی یہ ہے، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے یہاں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے یہاں، کہ جب سالک اپنے شیخ کی رہنمائی میں اتباع اور اتباع کے ساتھ زندگی گزار کر مقام احسان پر پہنچ جاتا تھا اور صاحب نسبت ہو جاتا تھا، اس وقت اسے اجازت نہیں دی جاتی تھی، اسے اور رہنے دیا جاتا تھا، اس سے اور محنت کروائی جاتی تھی، اور مزید محنت کروانے کے بعد جب وہ نسبت راسخ ہو جاتی تھی، پختہ، جسے ملکہ یادداشت سے تعبیر کیا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں، ملکہ یادداشت، ہر وقت اللہ تعالی شانہ کی یاد رہتی ہے، خلوت در انجمن، ایک میں ہوں اور شگلے یاد دوست، سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی، تب خلافت مرتب ہوتی تھی. تو بنیادی چیز جو ہے وہ ہے ذکر، کہ دوا میں ذکر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی یاد ہمیں نصیب ہو جائے. لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تحزن، غم مت کیجیے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ دوام ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ زبان پر ذکر ہو اور دل دماغ کہیں اور ہو، لیکن ذکر اللہ میں زبان کو اس لیے مشغول کیا جاتا ہے کہ ذکر لسانی سے قلب ذاکر بنتا ہے. تو زبان پر جتنا زیادہ ذکر رہے گا قلب اتنا ہی زیادہ ذاکر بنے گا. تو مشائخ کے یہاں یہ جو اشغال ہیں اشغال یہ ایکسرسائزز ہیں جن لوگوں کے قلوب میں اللہ کا ذکر راسخ نہیں ہے جمع ہوا نہیں ہے ان کے قلوب میں ذکر کو راسخ کرنے کے لیے یہ ذکر بتلایا جاتا ہے اور اس ذکر کے لیے کہا جاتا ہے کہ دھن اور دھیان سے کرو دھن ہو گئی یہ ذکر چھوٹنا نہیں چاہیے ذکر چھوٹنا نہیں چاہیے اور پورے دھیان کے ساتھ کیا جائے دھن اور دھیان اس میں دل لگے اس کے بارے میں یہ تصور ہو کہ اسی کے ذریعے میرے دل دماغ میں اللہ تعالی شانہ کی یاد پیوست ہوگی یہی طریقہ ہے تو جو اشغال بتلائے جائیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور کبھی بھی ناغہ نہ ہو اور جب ان اشغال کے ذریعے دل میں ذکر اتر جاتا ہے تو مقصود حاصل ہو گیا دوا میں ذکر حاصل ہو گیا اور دوا میں ذکر کے ساتھ دوا میں طاعت کا اہتمام ہوگا تو قلب ذاکر ہی رہے گا اس سے کہ قلب تو غافل ہوتا ہے معاصی سے تو دوا میں ذکر نصیب ہو گیا اور دوا میں ذکر کی وجہ سے دوا میں طاعت کا اہتمام ہوگا اب دوا میں طاعت کا اہتمام ہوگا تو قلب پر غفلت کے پردے نہیں پڑیں گے اس لیے کہ اب تندرست ہو گیا اور طاعت کو بجا لا رہا ہے اور طاعت میں بھی صرف فرائض پہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے تو یہ عملی ذکر ہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مشائخ نے اشغال کا اہتمام کیا ہے کہ صاحب نسبت ہو جانے کے بعد بھی وہ کرتے رہے ہیں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں جب سے میں نے ذکر شروع کیا اس وقت سے لے کر اب تک میرا ذکر جاری ہے اور فرماتے تھے کہ اسے ترک کرنے کی کوئی فقہی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بہت سے لوگوں کو یہ ذکر جہری اور مراقبے وغیرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ میں نہیں آتے تو ان کا علم سطحی ہوتا ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آتی بات ہے گہری باتوں کو سمجھنے کے لیے گہرائی اور گہرائی چاہیے تو سطحی آدمی ان کو سمجھ نہیں سکے گا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ تو فقیہ النفس تھے بہت بڑے فقیہ تھے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی ممانعات کی کوئی فقہی وجہ سمجھ میں نہیں آئی پوری زندگی کی عزیز اور دوسرے مشائخ بھی حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس دن انتقال ہوا اس دن بھی ذکر جہری کیا حالانکہ بیماری سے گزر رہے تھے ایک کیسٹ ہمیں حضرت کا جب انتقال ہوا اس وقت پہنچی تھی تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ وہ ذکر ہے جو حضرت نے آخری ایام میں کیا آخری دن میں کیا ہے آخری دن تو ذکر اللہ کا اہتمام کرتے تھے تو اگرچہ اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن ظاہر ہے ایک طالب علم کو اگر یہ کہا جائے کہ اب حافظ ہو گئے ہیں قرآن پکا ہو گیا ہے روزانہ ایک پارا پڑھ لیا کرو انشاءاللہ حرج نہیں ہے اور وہ پانچ پانچ پارے پڑھتا ہے تو کہا گیا ہے ایک پارا پڑھنے کے لیے لیکن پڑھتا ہے بھائی تو اور پختہ ہوگا اس میں اور پختگی آئے گی اور وہ تو مشہور ہے کہ جس کی بدولت ہم یہاں تک پہنچے ہیں اسے کیسے چھوڑیں تو چھوڑنے سے نقصان نہیں اور کرنے سے فائدہ ہے تو عقل مند شخص اسے اختیار کرے گا تو اس پر محنت کرنی ہے, ذکر اللہ پر, ذکر اللہ پر. تو معمولات جو دیے جاتے ہیں, معمولات وہ اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ معمولات کے ذریعے قلب ذاکر بنتا ہے. یہ ایک قسم کا نصاب ہے جو شیخ دیتا ہے, اور اس میں پھر اطلاع اتباع اطلاع اتباع اطلاع اتباع اگر چلتا رہے تو ذکر اللہ میں اضافہ ہوگا, ذکر اللہ کی جو شکل ہے اس میں کچھ تبدیلی ہوگی, کچھ مقدار میں تبدیلی ہوگی, اس طرح بڑھاتے بڑھاتے آدمی اوپر پہنچ جاتا ہے. تو ذکر اللہ اور صحبت شیخ, صحبت شیخ, صحبت شیخ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت, نیک کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی, اور صحبت طالح ترا طالح کنت, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حمام میں گیا, تو حمام میں گیا تو وہاں میں نے مٹی کے چند ڈھیلے دیکھے, ان میں سے خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے پوچھا ان ڈھیلوں سے کہ تم امبر کے بنے ہوئے ہو یا مشک کے, مشک سے تو امبر ہے یا مشک ہے, تجھ سے تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. تو سمجھانے کے لیے چونکہ حکایت بناتے ہیں شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ, تو وہ ڈھیلے, مٹی کا جو ڈھیلا وہاں پڑا ہوا تھا یا ڈھیلے پڑے ہوئے تھے, انہوں نے جواب میں کہا کہ نہ میں مشک ہوں نہ امبر, تو پھر یہ خوشبو تیرے اندر سے کیوں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے اور یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں ایک خوشبودار پھولوں والے درخت کے نیچے جو زمین تھی اس کا حصہ اور ٹکڑا تھا, اور میرے اوپر جو درخت تھا اس درخت کی ایک ٹہنی جھک گئی تھی, اور اس جھکی ہوئی ٹہنی پر جو پھول تھے اس پھول کی صحبت اور اس پھول سے ملاسبت ملابست کی مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے. تو چونکہ کچھ عرصہ میرا ان پھولوں سے, ان پھولوں کی صحبت میں رہنا مجھے نصیب ہوا ہے, تو ان پھولوں کی خوشبو کی برکت سے میں بھی خوشبودار ہو گئی. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے, ایک خربوزے کو ایسے ہی آپ رہنے دیں تو اسے پکنے میں اگر ایک ہفتہ لگے گا تو اسی خربوزے کو پکے ہوئے خربوزے میں رکھ دو, وہ دو دن میں پک جائے گا. صحبت کا اثر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا. تو شیخ کی صحبت کا اہتمام ہو, معمولات کی پابندی کا اہتمام, تو ذکر میں اضافہ ضرور ہوتا ہے, قلب ذاکر بن رہا ہے, قلب ذاکر بن رہا ہے, لیکن انسان جو ہے وہ احساس کہتری کا شکار ہوتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اندر کتنی ذکر کی طاقت بڑھ چکی ہے اور میں کتنا مجاہدہ کر سکتا ہوں اور کتنی اطاعت کر سکتا ہوں, یہ اسے احساس نہیں ہوتا. وہ احساس ہوگا مجاہدہ کرنے سے, اس لیے ساتھ ساتھ مجاہدہ بھی کرے, کوشش بھی کرے اور سچی کوشش کرے. اگر گناہوں سے بچنے کی سچی کوشش کرے گا, طاعت کو بجا لانے کی سچی کوشش کرے گا, معمولات کی پابندی اور صحبت شیخ کے اہتمام کے ساتھ, تو وہ دیکھے گا کہ ترقی ہو رہی ہے. ایک مریض ہے, اس کا علاج ہو رہا ہے, وہ چل نہیں سکتا تو روزانہ مساج کیا جا رہا ہے اور مساج کے ساتھ دوائی بھی پلائی جا رہی ہے. تو مساج بھی ہو رہا ہے, دوائی بھی پلائی جا رہی ہے, اور جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر اب حرکت آ چکی ہے, آپ ذرا پاؤں کو ہلاؤ, لیکن مریض کہتا ہے کہ نا میں نہیں ہلا سکتا. اب آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے ہیں, کھڑے ہو جاؤ, وہ کہتا ہے کہ نا سائیکولوجیکلی, میں ایسے مریضوں کو جانتا ہوں جو ویل چیئر میں ہیں, اور ڈاکٹروں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو کچھ نہیں ہوا ہے, سائیکولوجیکلی یہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ میں چل نہیں سکتا, ویل چیئر میں ہے, بالکل دو تین آدمیوں کو اٹھا کر کے ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے, ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں. اور مرض کچھ بھی نہیں ہے. تو دھن اور دھیان کے ساتھ بال اہتمام ذکر کرے یعنی معمولات کی پابندی کرے اور جن شرائط کے ساتھ شیخ کی صحبت میں آ کر کے بیٹھنا ہے خلوص کے ساتھ شیخ کی صحبت میں بھی آتا ہے اور پھر ذکر میں ترقی نہ ہو, غفلت دور نہ ہو, دل ذاکر نہ بنے, نہیں ہو سکتا. وہ ترقی ہو رہی ہے. پھر سوال یہ ہے کہ معاصی کیوں نہیں چھوٹ رہی ہے, معصیتیں کیوں نہیں چھوٹ رہی ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ طاعت کیوں زندگی میں نہیں آ رہی ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہمت ہی نہیں کرتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمت سے کام لو, مجاہدے سے کام لو, کنوکشن کے ساتھ کام لو, ڈٹرمنیشن کے ساتھ کام لو, ویل پاور کو یوز کرو. تو یہ تینوں کام ایک ساتھ کرنے, تینوں کا. تو اصل بات جو عرض کی جا رہی ہے وہ یہ کہ صاحب نسبت, یہ نسبت حق تعالی شانہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے, اور یہ نسبت نصیب تب ہوگی جبکہ زندگی کے اکثر حصے میں اغلب حال طاعت والا ہو, کہ گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اکثر احوال میں. اور یہ تب ہوگا جبکہ اغلب احوال میں قلب ذاکر رہے گا, کبھی غفلت ہو جائے. اور اب یہ ذکر جو ہے اس میں جتنی ترقی ہوگی طاعت میں اتنی ترقی ہوگی, اور طاعت میں جتنی ترقی ہوگی نسبت اور تعلق میں اتنی ترقی ہوگی. پھر یہ اولیاء کے جو مراتب ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی نسبت, اللہ کی ولایت, اللہ کی محبت ہم سب چاہتے ہیں. بس اس کا طریقہ یہ ہے, طاعت کو بجا لائے, اور طاعت کو بجا لانے کے لیے قلب کو ذاکر بنانا ضروری ہے, اور قلب کو ذاکر بنانے کے لیے معمولات کی پابندی اور صحبت شیخ کا اہتمام, اور اس کے ساتھ جو موانع ہیں ان سے بھی دور رہنا چاہیے. موانے سے دور رہنا چاہیے. موانے میں بری صحبت ہے, صحبت ناجنس, موانے میں برا ماحول ہے, موانے میں بد نظری ہے, موانے میں شیخ کا تکبر ہے. کیونکہ شیخ کا جب تکبر ہوگا تو صحبت کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرے, صحبت شیخ کا اور معمولات کی پابندی کا, اور اس کے ساتھ مجاہدہ. اسی کی ترقی تو آپ کی ہو رہی ہے. اب ترقی ہو رہی ہے تو آپ مجاہدہ کرو, اور مجاہدہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اوہ ہو, یہ ایسا گناہ تھا جو مجھ سے کبھی نہیں چھوٹ سکتا تھا, قابو میں آ گیا ہے. یہ ایسی طاعت تھی جو مجھ سے نہیں بجائی جا سکتی تھی, اب وہ قابو میں آ گئی ہے. تہجد میں اٹھنا تو میرے لیے بہت مشکل تھا, لیکن میں نے کوشش کی تو میں اٹھ گیا, معلوم ہوا کہ میری ترقی ہوئی ہے. تو اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اپنی نسبت خاصہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو ذاکر بنا دے, ہمارے قلوب سے غفلت کو اللہ دور فرمائے, خسائل سے ہمارے قلوب کو آراستہ فرمائے, رذائل سے دور فرمائے, معمولات کی پابندی کی خوب توفیق دے. معمولات کی خوب پابندی کرو, اس میں بطور خاص ذکر اللہ. تو ذکر اللہ میں اشغال کا بھی اہتمام کرو, تسبیحات کا. اور جیسے اشغال میں ترقی ہونی چاہیے کہ پانچ تسبیح سے آٹھ پر چلے گئے, آٹھ سے بارہ پر چلے گئے, اور پھر آگے مراقبے, اس طرح وہاں ترقی ہونی چاہیے. اسی طرح تسبیحات میں بھی ترقی ہونی چاہیے کہ پہلے پانچ تسبیح تھی, اس کے ساتھ جو ہے اب درود پاک کی تعداد بڑھا لی گئی, اور استغفار کی تعداد اور بڑھا لی گئی, اب چوتھا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, کلمہ طیبہ بھی پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم بھی پڑھ رہے ہیں, اس میں بھی ترقی ہو. اور جتنی تسبیحات میں ترقی ہوگی اتنا ہی انسان لایانی سے بچے گا, اتنا ہی انسان معاصی سے بچے گا, اتنا ہی انسان اختلاط سے بچے گا, شگن یادے دوست بڑھ جائے گا. تو روزانہ پہلے آدھے گھنٹے کے لیے تسبیحات تھی, اب ایک گھنٹے کے لیے ہو رہی ہے, اب ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ہو رہی ہے, دو گھنٹے کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے پہلے کہیں اور خرچ ہو رہے تھے, وہی تو ذکر میں مشغول ہو رہے ہیں. ایک تو وہ برائی سے اور لایانی سے بچ گئے, اور ابھی اللہ کی یاد میں مشغولی میں صرف ہو رہے ہیں. تو اس کی طرف میں خوب توجہ کرو, اللہ مجھے بھی توفیق دے. معمولات کی پابندی, تلاوت روزانہ ہو, ذکر اللہ روزانہ ہو, نماز کے بعد کے اذکار روزانہ ہو. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار نہیں ہوتے, سونے سے پہلے کے اذکار نہیں ہوتے. تو کامیابی کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کام تو بھی کرنے سے ہوتا ہے. من طلب شیئا وجد وجد, جو شخص کسی چیز کو طلب کرتا ہے تو پا لیتا ہے, نہیں, جو شخص کسی چیز کو طلب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو پا لیتا ہے. طلب ہو پہلے اور اس کے بعد کوشش, طلب ہی نہیں ہے تو کوشش تو مرتب ہی نہیں ہوگی. طلب پہلے پیدا ہو کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں, اصلاح کو چاہتا ہوں, تزکیہ کو چاہتا ہوں, اس کے بعد کوشش کرے. کوشش کرے گا تو وجد, اللہ کا فضل ضرور متوجہ ہوگا. من قرأ بابا ولج ولج, جو شخص دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو دروازے کو کھٹکھٹانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ گھر میں داخل ہونے کی طلب ہے. تو دیکھو طلب تو موجود ہے, تبھی تو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اور طلب صادق ہے, اس کی دلیل ہے لج, کہ سچی طلب ہے. ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا کے چلا نہیں گیا, اڑ گیا, ضدی ہو گیا, بس کھٹکھٹا رہا ہے اور اندر سے منع کیا جا رہا ہے, پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں پلیز کھولو, پلیز کھولو. ایک مرتبہ بس کھول دو, لج. کہ ایسا شخص داخل ہو ہی جاتا ہے, آدمی تنگ آ کر کے بل آخر دروازہ کھول ہی دیتا ہے. تو معمولات کی پابندی ہو نماز کی بات, اپنی جگہ سے اٹھے ہی کیوں. فرض نماز کی بات کی جو چیزیں پڑھنی ہے اٹھو ہی مت جب تک کہ وہ چیزیں پوری نہ ہو جائیں. سنن نوافل سے فارغ ہونے کے اٹھے ہی کیوں, اٹھ گئے, اٹھ گئے, کسی دوست کو دیکھا تو اٹھ گئے, اب وہ سورہ یاسین شریف رہ گئی فجر کی بات, اثر پڑھ کر کے اٹھ گئے, وہ تسبیح فاتحہ میں رہ گئی. لیٹے کیوں, سوئے کیوں, جب تک کہ سونے سے پہلے کے اوراد سے فارغ نہ ہو جائے. بستر پر بیٹھ جاؤ, پانچ دس پندرہ منٹ کے تو اوراد ہیں وہ, اور پڑھ لو پہلے اور پھر لیٹو. قرآن مجید کی تلاوت, اس کے لیے وقت مقرر کرو اور اس وقت میں بیٹھ ہی جاؤ, کچھ بھی ہو جائے بیٹھ جاؤ. تو رمضان المبارک میں جیسے طلب صادق ہوتی ہے کہ نہیں یہ کام تو کرنا ہی ہے, تو عام دنوں میں جو ایک پارے کی تلاوت نہیں کر سکتا وہ رمضان المبارک میں پانچ پانچ پاروں کی تلاوت کرتا ہے, اس لیے کہ طے کر لیتا ہے کہ کرنا ہی ہے, اور پھر اوقات کو بھی مقرر کر لیتا ہے اور ان اوقات میں بیٹھ جاتا ہے. فجر کی نماز کے بعد کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں جو تین تین بجے تک پڑھتے ہیں, ساڑھے تین بجے تک پڑھتے ہیں, پھر دوبارہ ظہر کی بعد بھی بیٹھ جاتے ہیں, پھر دوبارہ عصر کی بعد بھی بیٹھ جاتے ہیں. اوقات مقرر کر لو کہ ان اوقات میں ذکر کرنا ہے, ان اوقات میں تلاوت کرنی ہے. ایئرپورٹ پہ جانا ہے تو تین بجے اٹھنا ہے, چار بجے اٹھنا ہے, جلدی آج سو جانا ہے, اور طے کر لیتے ہیں کہ نہیں مجھے اٹھنا ہے, اس لیے کہ نہیں اٹھوں گا تو ایئرپورٹ پہنچ نہیں سکوں گا, ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکوں گا, تو جلدی سو جاتا ہے. جلدی سو کر کے جلدی اٹھتا ہے, اور لیٹ اٹھتا ہے تو بھی آنکھ کھلتے ہی بستر میں سے باہر, وہ فکر لے کر سوتا ہے, اس لیے غفلت بھی نہیں ہوتی کہ میں اگر نہیں اٹھا جب مجھے اٹھایا گیا, جگایا گیا اس وقت نہیں جاگا تو میری فلائٹ جائے گی. تو جب یہ تصور ہو جائے کہ اگر میں تہجد کے لیے نہیں اٹھا تو جنت کی فلائٹ میری چلی جائے گی, اللہ کی محبت کی فلائٹ میری چلی جائے گی, دیکھو کیسے نہیں اٹھ سکتا. اللہ تعالی شانہ توفیق دے ہمیں. اسی طرح صحبت صالح کا اہتمام, بری صحبت سے بچا جائے. بری صحبت بہت مضر ہوتی ہے, بری صحبت بہت مضر, یہ کیسا نقصان پہنچا رہی ہے وہ چونکہ ہمیں ادراک نہیں اس کا، اس کا جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا ہمیں ادراک نہیں. کسی ایک شخص سگریٹ پیتا ہے تو اس کی سگریٹ سے اندر کیا نقصان پہنچ رہا ہے اسے احساس نہیں ہوتا، وہ کئی سالوں کے بعد احساس ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ بری صحبت کا کیا نقصان ہو رہا ہے اس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا. یہ حسی چیز نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے، معنوی چیز ہے. بری صحبت سے آدمی دور رہے، بری صحبت سے دور رہے اور اچھی صحبت کو اختیار کرے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی صحبت نہیں ملتی، آج کہاں اچھی صحبت ملے گی. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اچھی صحبت نہیں ملتی تو کم سے کم بری صحبت کو تو چھوڑو. اتنا تو کر سکتے ہیں، دو کام کرنے کے، بری صحبت کو چھوڑنا ہے، اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے. دھن اور دھیان کے ساتھ معمولات کی پابندی کرے گا لیکن اچھی صحبت کا اہتمام نہیں کرے گا، بری صحبت سے بچنے کا اہتمام نہیں کرے گا، تو نتیجہ جو ظاہر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. معاصی سے بچنے کا، لایانی سے دور رہنے کا مجاہدہ نہیں کرے گا، جو نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے نہیں ہوگا. لایانی کا ایک سرا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معصیت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے لایانی سے بھی بہت دور رہے، لایانی سے بھی دور رہے. اور لایانی سے دور رہنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ایک 24 گھنٹے کا نظام مرتب کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور وہ نظام بھی ریئلسٹک ہو، اس میں تھوڑی تفریح تباہ کا بھی کچھ سامان ہو، اس میں نیند کے لیے بھی کچھ وقت ہو، اتنا وقت جس میں نیند پوری ہو جائے، جس سے نفس جو ہے وہ خوش رہے، اس میں کھانے پینے کے اوقات بھی ہو. تو معمولات کی پابندی، آج ارادہ کر لو معمولات کی پابندی، کچھ بھی ہو جائے معمولات کی پابندی، دھن اور دھیان کے ساتھ، دھن اور دھیان کے ساتھ بالکل ذکر میں وقت پر آیا جائے اور ذکر کو پورا کیا جائے. اور اگر رہ جاتا ہے تو بعد میں کر لو. جن لوگوں کا ذکر رہ گیا انہیں اتنی فکر ہونی چاہیے کہ رہ گیا ہے. جیسے کھانے کے لیے ابھی بیٹھے ہی تھے دوسروں کی خدمت کر کے اور نماز کا وقت ہو گیا تو ہاتھ دھو کر کے بھاگیں گے نماز کے لیے، اور جیسے ہی نماز سے فراغت ہو گئی تو سنتوں کو بعد میں پڑھیں گے، پہلے جا کر کھانا کھا لیں گے. تو جیسے جسمانی غذا کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اسی طرح روحانی غذا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے معمولات پورے ہونے دو. آج نہیں، ابھی میں مشغول ہوں، آج میری تلاوت رہ گئی ہے آج، تو میں ذرا تلاوت کرنا چاہتا ہوں، کل بات کریں گے آپ سے، کوئی راستے میں مل کے کل بات کریں گے آپ سے. اسی طرح صحبت شیخ کا بھی بہت اہتمام، صحبت صالح کا اہتمام، اس میں خاص طور پہ صحبت شیخ کا اہتمام، اپنے شیخ کی صحبت، اور اس کے ساتھ ساتھ مجاہدہ بھی، گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ، لایانے سے بچنے کا مجاہدہ. پھر یہ معاملات کی پابندی، یہ بھی تو مجاہدہ ہے. شیخ کی صحبت میں جانا یہ بھی تو مجاہدہ ہے، بری صحبت سے بچنا یہ بھی تو مجاہدہ ہے. یہ مجاہدہ جاری رہے تو پھر انسان دیکھے گا بہت جلدی کہ وہ صاحب نسبت ہو گیا، اسے نسبت خاصہ، ولایت خاصہ نصیب ہو گئی. اور جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کی نظر میں ہیج ہو جاتی ہے، دنیا کی ساری لذت ہیج ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ شانہ فضل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.